حيث شاءت ستنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ مدینہ والوں کی باندیوں میں سے کوئی باندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ دی اور جہاں چاہتی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کا معاملہ نہیں ہے. یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ میں سے باندیاں بہت سی مرتبہ اپنی ضرورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے باہر لے جاتی تھی اور مدینہ سے باہر لے جا کر کچھ کہنا ہو، عرض کرنا ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی تھی. چھوٹے افراد کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا یہ کامل تواضع کی علامت ہے اور بے نفسی کی علامت ہے. جی.
وعن رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال يا أم فلان انظري أي السكر شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم رحمه الله.
حضرت انس رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے عقل کے اندر کچھ کمزوری تھی، یعنی دماغ میں کچھ کمی تھی، دیوانی جیسی عورت تھی. تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے ایک کام ہے جو تنہائی میں عرض کرنا ہے، مجھے آپ سے ایک حاجت ہے، ایک کام ہے اور وہ میں تنہائی میں عرض کروں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا، اے فلانی کی ماں، کنیت کے ساتھ، تو دیکھ لے مدینہ کی گلیوں میں سے جون سی گلی میں تو چاہے گی میں تیری حاجت پوری کروں گا. مدینہ کی گلیوں میں سے جون سی گلی میں تو چاہے گی میں چلوں گا یہاں تک کہ میں تیری حاجت پوری کروں گا. یعنی تو مجھے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتی ہے تو خود سوچ لے کہ مدینہ میں بہت ساری گلیاں ہیں، کون سی گلی تیرے لیے مناسب رہے گی؟ تجھے کہاں ایسا لگتا ہے کہ وہاں کوئی بات نہیں سن لے گا، محفوظ مکان ہے اور کسی کہ کان تک بات نہیں جائے گی، میں وہاں آنے تیار ہوں، تو تیرے طور پر جگہ طے کر لے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوانی عورت کے ساتھ اس قدر اکرام کا معاملہ فرمایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے میں اس کے ساتھ خلوت میں گفتگو فرمائی یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت کی بات سے فارغ ہو گئی. اس نے خود انتخاب کیا کہ فلانی جگہ میں محفوظ سمجھتی ہوں، حضور وہاں گئے اور وہاں جا کے اس کی پوری بات حضور نے سنی. اب دیکھو یہاں خلوت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ جس محلے میں بھی جائیں گے تو وہ محلے والے تو محلے میں ہوں گے ہی ہوں گے، مکانات بھی لوگوں کے ہوں گے، مکان والے بھی ہوں گے، اور جو ہے حضور نے راستے کے اوپر ایک طرف کھڑے ہو کر کے اس دیوانی عورت کی بات سن لی. لوگ اپنی اپنی جگہ کے اوپر تھے. بعض آثار میں ایسا بھی ہے کہ جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ تھوڑا دور ہٹ گئے، یعنی جو صحابہ موجود ہے وہ تو ہے لیکن وہ تھوڑا دور ہو گئے کہ یہ دیوانی عورت حضور کو کچھ کہنا چاہتی ہے، हुजूर उसकी बात सुन लेवे। ये लबे सड़क के ऊपर हुआ ये मामला, खलवत नहीं हुई जी।
عن رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه رواه البخاري رحمه الله.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاحش نہیں تھے۔ کیا مطلب فاحش نہیں ہونے کا؟ فاحش نمبر ایک، جواب دینے میں یا بات کہنے میں حد سے آگے بڑھ جانا، اس کو فاحش کہتے ہیں۔ نمبر دو، گفتگو کے حدود سے متجاوز ہو جانا، یہ بھی فاحش کلام کہلاتا ہے۔ نمبر تین، جیما کے متعلق باتوں کا کھلم کھلا تذکرہ کرنا، یہ بھی فاحش کہلاتا ہے۔ اسی لیے کہ جو لوگ حیا شرم صلاح اور تقوی والے ہوتے ہیں وہ لوگ جیما اور اس کے متعلق باتوں کو کنایا کنایا میں بولتے ہیں کہ مجھے بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرنی یا بیوی سے فارغ ہونا ہے، اس طریقے کے کنائے کے الفاظ بولتے ہیں، جبکہ جن کے اندر فحش ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کھلے الفاظ کے اندر بول دیتے ہیں۔ تو جیما اور جیما کے متعلق باتوں کا تذکرہ کھلے ہوئے الفاظ کے اندر کرنا، یہ بھی فحش کہلاتا ہے۔ جیسے کہ قضاء حاجت، استنجا وغیرہ کی، اب جو لوگ بے حیا ہوں گے وہ کہیں گے سنڈاس جا رہا ہوں، کتنا گندا لگتا ہے بولے تو بھی، تو اور جو با حیا لوگ ہوتے ہو کہتے بھائی ذرا میں فارغ ہو کر کے آؤں، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے آؤں، اس طرح کے مہذب الفاظ بولتے ہیں۔ نمبر چار، زیادتی اور کثرت کے معنی کے اندر بھی لفظ فاحش آتا ہے۔ نمبر پانچ، زنا اور معصیت کے معنی کے اندر بھی فاحش کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شکل کے اندر بھی فحش سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، ہر حال میں فحش سے بچے ہوئے رہتے تھے۔ ولا لعانن، لان کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، لفظ لعن کا لغوی معنی ہوتا ہے محروم کرنا، ذلیل کرنا، گالی دینا، ہانک دینا، یہ لغوی معنی ہوا۔ لیکن جب لفظ لعن کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالی اپنی رحمت سے دور کر دے وے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے دور کر دے وے، یہ معنی مراد ہوتا ہے۔ نمبر دو، اگر مخلوق انسان کی طرف یہ لفظ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی آتا ہے کسی کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرنا، دوسرے انسان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرنا، یہ ہے لعنت الانسان۔ ایک اہم مسئلہ، لعنت جو آدمی اس کا مستحق نہیں ہے اس کے متعلق لعنت کرنا یہ حرام ہے۔ لعنت کا جو آدمی مستحق نہیں ہے اس کے متعلق لعنت کرنا یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے، اور کسی متعین مسلمان کے لیے یا متعین کافر کے لیے نام کے ساتھ لعنت کرنا اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہاں اجمالی طور پر لعنت کر سکتے ہیں، جیسے کہ ظالموں پر لعنت ہو، سود خوروں پر لعنت ہو، اسی طریقے سے کافروں پر لعنت ہو، اس طریقے سے اجمالی طور پر لعنت کر سکتے ہیں. جس کی موت کفر کے اوپر ہونا یقینی طور پر معلوم ہو، اس کے لیے بھی لعنت کرنا حرام نہیں ہے. جس کی موت یقینی طور پر کفر پر ہمیں معلوم ہے، جیسے ابو جہل کہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کی موت کفر پر ہوئی، تو اس کے لیے لعنت کرنا حرام نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لعنت کے الفاظ کسی کے لیے صادر ہوئے؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یوں کہا، انما انا بشر فأی المسلمین سببتہ ولعنتہ فاجعل ذلک رحمہ، اور حزب العظم کی دعاؤں میں بھی اس طرح کی دعا آئی ہے، فاجعلها له صلاۃ وزکاۃ وقربۃ تقربه بها الیک، او کما قال، کہ حضور نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ اگر کسی مسلمان پر میں نے لعنت کر دی ہو تو اس لعنت کو آپ اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. تو اس سے تو یہ نتیجہ نکلا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعن دان کرنے والوں میں سے نہیں تھے. نمبر دو، بعض مرتبہ اگر کوئی لفظ اس طرح کا لسان اقدس سے صادر ہو گیا تو وہاں پر عرفی لعنت مراد نہیں ہے. عام محاورے میں عرف میں جس کو لعنت کہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ مخصوص ظالموں کے لیے بد دعا کرنا، جیسے کہ عرب کے بہت سے ظالم قبائل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں کئی دنوں تک بد دعا فرمائی، تو اس طریقے کے بد دعا کے الفاظ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع کے اوپر ارشاد فرمائے. البتہ جو لوگ حقیقت میں لعنت کے مستحق تھے، ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی بعض موقعوں کے اوپر. اور لعنت کے لیے ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے ایسی لعنت کرنا کہ جس میں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جنت سے محروم ہو جائے، عذاب کا مستحق ہو جائے، ایسی لعنت تو خاص ہے کافروں کے واسطے، ایسی لعنت کسی مومن کے لیے نہیں ہو سکتی. البتہ لعنت کا ایک دوسرا مفہوم ہے کہ سابقین الاولین کے جو اونچے اونچے درجات اور اونچے اونچے مقامات ہیں، وہ مقام پانے سے کوئی آدمی محروم ہو جائے، یہ غیر کفار کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے اس طرح کہ بھائی یہ آدمی اتنا اونچا درجہ جنت کا نہ پا سکے، اس سے اس کو محرومی ہو جائے، اس طریقے کا وہ غیر کافروں کے لیے بھی ممکن ہے. اب جہاں کہیں بھی روایتوں کے اندر کوئی ایسا لفظ ملے کہ جس میں کسی مومن کے لیے لعنت کی گئی، تو اس کو ایسی چیز پر محمول کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی مقام عالی، مقام فوز، مقام رضا، مقام کامیابی، اس کے اوپر نہ پہنچ پائے، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کسی مسلمان کے لیے یہ لفظ ہو. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اوپر لعنتان کرنے والے نہیں تھے. ولا سبابا اور آپ کسی کو گالی گلوچ کرنے والے بھی نہیں تھے، بلکہ جب آپ کو غصہ آتا تو آپ کیا فرماتے، ما لہو تریب جبینہ، کیا ہو گیا اس کو، اس کی پیشانی خاک آلود ہو گئے. ناراضگی کے وقت پر شدید سے شدید اگر کوئی جملہ لسان اقدس سے صادر ہوتا تو یہ صادر ہوتا، ما لہو تریب جبینہ. اب دیکھو یہ جملہ کتنا محتاط ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر خطاب کا صیغہ نہیں، غائب کا صیغہ ہے جبینہ، اس لیے کہ خطاب کے صیغے کے اندر کچھ ناراضگی زیادہ معلوم ہوتی ہے. تو ایسا کرتا نہیں، بعض لوگوں سے اس طرح کی حرکت صادر ہوتی ہے، تو غائب کا صیغہ ایک تو اس میں استعمال فرمایا. دوسرا یہ کہ یہ جملہ ظلمانین ہے، ما لہو تریب جبینہ، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بھائی ذلتی کہ اس کے لیے بد دعا ہوئے، لیکن ساتھ میں یہ معنی بھی اس کا نکل سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا بن جاوے، اس کا ہر سجدہ اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے لیے وہ سجدہ کرنے والا بن جائے، یہ معنی بھی اس کا نکل سکتا ہے. تو ظلمانین لفظ استعمال کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غصے میں ہوتے تو اس طرح کا جملہ بولتے کہ اس میں دو معنی کا احتمال ہے، ایک معنی اچھا بھی نکل سکتا ہے اور ایک معنی کچھ ناراضگی کا بھی نکل سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا غصے کے وقت پر بھی صریح بد دعائیہ یا ناراضگی کے الفاظ کسی مومن کو کہتے نہیں تھے، اس طرح ظلمانین الفاظ استعمال فرماتے تھے. جی.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كن على المشركين، قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. رواه مسلم رحمه الله.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مشرکوں کے لیے بد دعا فرما دیجئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں بہت زیادہ لعنت کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ میں لعنت ہی لعنت کرتا رہوں، اس کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث نہیں فرمایا ہے. دیکھو کچھ خصوصی مواقع پر ظالم قبائل کے لیے، کچھ خاص ظالموں کے لیے آپ نے بد دعا فرمایا، لیکن یہ تھوڑا ہی کہ ہر وقت یہی کام کرتے بیٹھے کہ ہر کافر کے لیے لان تان بد دعائی کرتے بیٹھے، ایسا نہیں. وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اب دونوں جملوں کو ملاؤ تو مطلب بہت اچھا نکلے گا. مجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں کو میں اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا کام کروں، مجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا کام کروں، میں تو ایمان کی رحمتوں سے لوگوں کو قریب کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایمان کی برکت سے رحمتیں ملے، توحید اور اسلام کی برکت سے رحمتیں ملے، اسی لیے مجھے تو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں. اور قرآن کے اندر بھی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کافروں کے لیے بھی رحمت، اس لیے کہ جب تک حضور موجود رہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر عمومی عذاب نہیں بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت برزخی حیات میں ہیں، تو اس برزگی حیات کی برکت سے بھی آپ کی امت کے اوپر عمومی عذاب نہیں آتا، اسی لیے کافروں کے لیے بھی حضور کی رحمت کہ آپ کی برکت سے کافروں پر عمومی عذاب نہیں آیا، جیسے قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم ثمود کے اوپر آیا. جی.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها فاذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق عليه.
خدرون کس کو کہتے ہیں؟ پرانے زمانے کے اندر گھروں میں ایک کونے کے اندر پردہ باندھ دیا جاتا تھا, خاص طور پر کنواری لڑکیوں کے واسطے. اس کے لیے یہ لفظ خدر استعمال ہوتا ہے. نمبر دو, ہر وہ چیز جو چھپانے کے کام آوے, مثلاً دیوار کی وجہ سے کوئی لڑکی چھپ جاوے, مکان کی چار دیواری میں کوئی لڑکی چھپ جاوے, پردے میں چھپ جاوے, جو چیز بھی چھپانے کا کام کرے اس کے لیے خدرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ادراؤ, باقیرہ کنواری لڑکی کو عذرا کہا جاتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقیرہ کنواری لڑکیاں جو پردے میں رہتی ہے ان سے بھی زیادہ حیا اور شرم والے تھے. قدیم زمانے کے اندر باقیرہ لڑکیاں جو پردے میں ہوتی ہے وہ بڑی حیا اور شرم والی ہوا کرتی ہے تھی, تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی زیادہ حیا اور شرم والے تھے. اب تو یہ چیز بھی ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ پردے بھی ہو اور حیا بھی ہو. پہلے تو پردہ اور حیا دونوں لازم ملزوم تھے, اب تو پردہ اور حیا کے درمیان لزوم کا تعلق نہیں رہا. بہت سی جگہوں پر اس میں بھی نسبت تباین ہو گیا کہ پردہ ہے لیکن حیا نہیں ہے. پردے کے اندر سے بھی جو ہے آوارگیاں ہوتی ہے. تو پرانے زمانے میں دونوں میں تلازم تھا, پردہ اور حیا شرم. تو ایسی لڑکیوں سے بھی زیادہ حضور کے اندر حیا اور شرم تھی. جب کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جو آپ کو ناپسند ہوتی تو ہم آپ کے چہرے انور کے اندر اس کو پہچان لیتے تھے. یعنی کوئی چیز ناگوار ہوتی تو آپ زبان سے بولتے نہیں تھے, لیکن چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار معلوم ہو جاتے تھے. دیکھو, جہاں تک شرعی فرائض ہے وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے تھے, وہاں تو فوراً تنبیہ. شریعت کے امور میں اگر کوتاہی ہوئی, فرائض دین میں کوتاہی ہوئی, تو وہاں تو فوری تنبیہ ہوتی تھی. اسی طریقے سے شریعت کی حدود کے اندر کوئی گڑبڑی ہوتی تھی تو پھر انبیاء علیہ السلام اس کو گوارا نہیں کر سکتے. یہ کیا روایت ہے؟ ذاتی معاملات, دنیاوی چیزیں. اب مثلاً یہ کہ کوئی ایسی چیز کھانے میں آ گئی سامنے کے جو پسند نہیں ہے, نامناسب ہے, کوئی ایسی کسی نے حرکت کر دی جو نامناسب ہے, ناپسند, تو چہرے انور سے ناگواری کے آثار معلوم ہوتے تھے. باقی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا اور شرم کی وجہ سے کچھ بھی ارشاد فرماتے نہیں تھے. اس سے معلوم ہوا کہ حیا کا وصف پیدا کرو جب تک کہ اپنا نقصان خود کا نہ ہوتا ہو, وہاں تک اپنے اندر حیا اور شرم انسان کو رکھنی چاہیے. چلو, منہ جہاں ختم ہوتا ہے, گلا جہاں شروع ہوتا ہے, وہاں گوشت کی بوٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, اس کا نام ہے لہواتن، جس کو ہماری یہاں کہتے ہیں کاغڑو، کوا، گلے کا کوا، باہر کا کالا کوا نہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کبھی کہ وہ سارا منہ کھل گیا ہو ہنسنے میں، ہنسنے میں سارا منہ کھول کر کھڑکھڑاٹ ہنستے ہو، کھل کھلا کے ہنستے ہو، ایسا میں نے نہیں دیکھا. کیا کہ آپ کا کوا مبارک نظر، حتی ارا منہ، یہاں تک کہ میں دیکھ لوں آپ کے کوے مبارک کو. وانما کان یتبسم، آپ تو تبسم فرما دیتے، آپ تو تبسم، یعنی عام طور پر تو دندان مبارک بھی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اور کبھی کبھی دندان مبارک بھی ظاہر ہوتے تھے، اور جب کبھی دندان مبارک ظاہر ہوئے تو راوی باقاعدہ نقل کرتے ہیں حتی بدت نواجزہ. جی.
وعنها رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسن الحديث فسر لكم، كان يحدث حديثا لو عده لعاد لاحصاه، متفق عليه.
ام المؤمنين حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل گفتگو نہیں فرماتے تھے جیسے کہ تم لوگ مسلسل گفتگو کرتے ہو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی اتنا فاسٹ بولتے، اتنا فاسٹ بولتے ہیں جیسے کہ کوئی پیچھے ڈنڈا لے کے مارنے دوڑ رہا ہو، اس طرح فاسٹ بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فاسٹ نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ کا کلام ایسا ہوتا تھا کہ کوئی گننے والا گننا چاہے تو اس کے لیے گننا ممکن ہوئے. الگ الگ جملے بولتے، مرتب جملے بولتے، عام فہم جملے بولتے، اور وضاحت کے ساتھ کلام فرماتے تھے. یہ آپ کے کلام کی خوبی تھی. جی.
الاسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري رحمه الله.
بڑے تابعین میں سے ہیں حضرت اسود رحمت اللہ علیہ، 80 کے قریب حج عمرے نصیب ہوئے ان کو، حضرت اسود کو آخری زندگی تک روزے رکھے انہوں نے. ہر رات میں 2 قرآن ختم کا معمول تھا. فقیہ ہیں، کثیر الروایات ہیں، اور خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم سے ان کو علمی استفادے کا موقع نصیب ہوا، بڑا اونچا مقام ہے. تو میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، گھریلو زندگی کے بارے میں میں نے پوچھا، تو فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانگی کام میں مشغول ہوتے تھے، یعنی گھر والوں کی خدمت، بکری کا دودھ دوہنا، جوتی کی مرمت کرنا، کپڑے کی پیوند کاری کرنا، گھریلو کام میں گھر والوں کو تعاون کرنا، یہ سب کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہتے تھے. یہ تعانی کہتے ہیں کہ راوی حضرت شعبہ کا جملہ ہے یہ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاۃ، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا فوراً نماز کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. تو گھریلو کام کاج میں مشغول ہونا یہ بھی نبی کی سنت ہے، سمجھ گئے بھائی؟ اس لیے گھر میں اماں کو کام میں ساتھ دینے کا، یہ نہیں کہ میرا اس وقت مطالعہ کا وقت ہے، ابھی میں کتب بھی نہیں کر رہا ہوں، اس طرح ڈانٹ نہیں دینے کا. کام کے ہوئے تو کام کر دینے کا، ان کا تعاون کر دینے کا. چلو.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرها ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله
أبعد الناس منه
ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن ينتهك حرمة الله فينتقم لله بها متفق عليه.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کام کے بارے میں اختیار دیا جاتا کہ یہ دو کام ہیں اس میں سے ایک کام آپ پسند فرما لیجئے تو ان دونوں میں جو آسان ہوتا اسی کو حضور اختیار فرماتے. دو کام کا اختیار دیا جاتا تو دونوں میں جو آسان کام ہوتا حضور اسی کو اختیار فرماتے. جب تک کہ اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہ ہو, جب تک کہ اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہ ہو, آسان کام کو حضور اختیار فرماتے تھے. کیا مطلب؟ دیکھو, مخلوق کی طرف سے, انسان انسان کی طرف سے کوئی دو معاملے پیش ہوتے تو حضور دیکھتے دونوں میں آسانی کس میں, اسی کو اختیار کرو. نمبر دو, اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کوئی بات پیش آتی تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جو دو معاملے حضور کے سامنے رکھے جائیں گے اس میں کوئی گناہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے جو دو اختیار دیے جائیں گے وہ دونوں اختیار صحیح ہی ہوں گے, کسی اختیار کے اندر بھی گناہ والا پہلو ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر دو چیز آپ کی خدمت میں رکھی جاتی تو آپ جو ہے اس میں آسان چیز کو اختیار فرماتے تھے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ بعض چیزیں بذات خود گناہ کی تو نہیں ہیں لیکن وہ چیز آگے چل کر گناہ کا سبب بن سکتی ہے, تو ایسی چیز حضور چھوڑ دیتے تھے کہ یہ چیز فی ذاتی ہی گناہ کی نہیں ہے لیکن آگے چل کر کے اس میں گناہ ہو سکتا ہے تو حضور اس کو چھوڑ دیتے تھے, اس کے بجائے دوسرے پہلو کو اختیار فرماتے تھے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو ہم دولت کے خزانے آپ کے لیے کھول دیوے, فرشتے آ کر باقاعدہ اللہ کا پیغام پہنچے خزانے کھول دیوے. دوسری طرف یہ تھا کہ رضا بالکفاف, جتنا ملا اس پر خوش, معمولی سادگی والی زندگی پر. اب یہ دو اختیار حضور کو دیے گئے. اب اس میں بات کیا تھی کہ اگر مالداری والا پہلو حضور اختیار فرماتے تو وہ مالداری آگے چل کر کے دوسرے لوگوں کے لیے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ, کہ حضور گناہ اختیار فرماتے, امت میں گناہ آتا, ہر ایک آدمی کو گناہ ہضم ہوتا نہیں ہے, یہ گناہ آگے چل کر کے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کے خزانے کھول دیے جائے اس کو اختیار نہیں فرمایا بلکہ رضا بالکفاف کو اختیار فرمایا کہ بقدر ضرورت مل جاوے اور اس میں میں اپنی زندگی گزار لوں. اس کے علاوہ جیسے کہ سزاؤں کے اندر ہوتا تھا کہ دو سزا کا اختیار دیا جائے تو ہلکی سزا کہ قتل کر دو یا ایک جزیہ لے کر کے معاملہ صلح کا کر لو, تو کہا قتل کے بجائے جزیہ لے کر صلح کرنا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیتے تھے. جیسے کہ بدری قیدیوں کا مسئلہ آیا تب بھی حضور نے فدیے والی رائے کو ترجیح دی, حالانکہ ان کو قتل کرنے کی رائے بھی آئی تھی لیکن فدیے والی رائے کو بھی آپ نے ترجیح عطا فرمائی. یہی حال تھا دوسری عبادتوں کے اندر بھی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ فرض نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رعایت کرتے تھے, بوڑھوں کی, عورتوں کی, بیماروں کی. فرض نماز جو باجماعت پڑھاتے تھے اس میں سب کی رعایت. اور آپ کے نوافل کا حال دیکھو, کتنا طویل قیام, کتنا طویل رکوع, کتنا طویل سجدہ. اور فرض کے اندر دیکھو تو آپ سب کی رعایت فرماتے تھے. تو غرض یہ کہ جب بھی دو پہلو سامنے ہوتے تھے تو جس میں آسان پہلو ہوتا تھا اس کو حضور اختیار فرماتے تھے. بس اتنا ہی کہ وہ آسان پہلو گناہ تک لے جانے والا نہ ہوئے. فَإِن كَانَ اِسْمًا, اگر وہ دوسرے پہلو میں گناہ ہوتا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت دور رہتے. لوگوں میں سب سے زیادہ گناہ والے پہلو سے حضور دور رہتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا, ذاتی معاملے میں کبھی حضور نے انتقام نہیں لیا. ہاں, جن کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری درجے میں گستاخیاں کی اور شان نبوت کو مجروح کیا اور اللہ تعالی کی شریعت کی حدوں کو توڑا, ایسے لوگوں کے ساتھ کچھ ظاہری سزاؤں کا حضور نے معاملہ فرمایا. اس لیے کہ ایسے شریر لوگوں کو روکنا بھی بہت ضروری, تاکہ ایسے شریروں کا شر آگے نہ بڑھے. جو لوگ بے تحاشا بنداس توہین کرتے چلے جاوے, ایزا پہنچاتے جاوے اور ان کو کچھ نہ کرے تو پھر ان کا جرم متعدی ہوگا, دوسرے لوگ بھی اس جرم کا مرتکب ارتکاب کریں گے. تو ایسے لوگوں کو کچھ سزا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا حضور نے کسی کو دلوائی. دوسری بات, مالی معاملات میں تو حضور نے کبھی انتقام نہیں لیا. البتہ عزت کہ جس کے اندر شان نبوت کو دھچکا لگتا تھا, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سزا اور انتقام کا معاملہ بعض بعض نامور چوٹی کے کافروں کے ساتھ وہ معاملہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. الا ان ينتهى, کا مگر یہ کہ اللہ تعالی کی حرمت توڑی جاتی تو پھر اللہ تعالی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیتے. یعنی اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حرام کی حد توڑ دی جاتی تو پھر اللہ تعالی کے واسطے اس معاملے میں آپ انتقام لیتے تھے. جی.
وعنها رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله, وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن يدافع شيء من محارم الله فينتقم لله. رواه مسلم رحمه الله.
حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها سے منقوله, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. یا انسان کی قید لگا دو, کسی انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں مارا. معلوم ہوا جانور کو مارنا ثابت ہے, کبھی سواری کے جانور کو مارنا ثابت. دوسری بات, ولا امرأتن ولا خادمن, کسی عورت کو بھی نہیں مارا, کسی خادم کو بھی نہیں مارا. دیکھو اولاد کا لفظ نہیں ہے, اس لیے اولاد کو تو برائے ادب ضرب یضرب بے انتہا مفید چیز ہے. اب یہ ہے کہ کسی عورت کو بھی نہیں مارا اور کسی خادم کو بھی نہیں مارا, اس میں تخصیص ہے تعمیم کے بعد، عبارت کے اندر تخصیص ہے تعمیم کے بعد. یہ دونوں کی اس لیے کہ عام طور پر دونوں کو لوگ کمزور سمجھ کر زیادہ تر مارتے ہیں، عورت کو بھی کمزور سمجھ کر اور خادم کو بھی، نوکر کو، غلام کو، باندی کو کمزور سمجھ کر لوگ زیادہ تر ان کو مارتے ہیں، اس لیے یہ بات فرمائی گئی. نمبر دو، عام زندگی میں عورت اور خادم ہی سے زیادہ تر واسطہ پڑتا ہے، اسی لیے لوگ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ظلم کرتے مارتے ہیں. اسی لیے خاص طور پر فرمایا گیا کہ عورت اور خادم کو نہیں مارنا. نمبر تین، عام طور پر عورت اور خادم کو مارنا نفسانی تقاضے سے ہوتا ہے، ضرورت اور انصاف سے مارنا نہیں ہوتا. کہ غصہ آیا نفس میں اور مار ڈالا، انصاف اور ضرورت سے مارنا نہیں ہوا کرتا. اسی لیے ان دونوں کا خصوصی طور پر یہاں روایت کے اندر تذکرہ کیا گیا. باقی یہ ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن خلف کو وہ مارا تھا، جس کی وجہ سے پھر آگے جا کر کے وہ مر ہی گیا، وہ زندہ ہی نہیں رہا. اب ظاہر ہے کہ وہ کھلم کھلا توہین کرتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا، اور حضور کو قتل کرنے بھی آگے بڑھا تھا وہ. الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. یعنی جہاد میں کسی انسان کو مارا ہو وہ الگ بات ہے، چونکہ جہاد میں مارنا ذات کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے لیے ہوگا. وما نیل منہ شیئن قط فینتقم من صاحبہ، اور کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کسی کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچی، ضرر پہنچا، نقصان پہنچا، اور حضور نے انتقام لیا ہو اس کی، اس سے ایسا بھی نہیں ہوا. کسی نے حضور کو تکلیف پہنچائی، ضرر پہنچایا، نقصان پہنچایا، اور حضور نے اس کی بنیاد پر انتقام لیا، ایسا بھی نہیں ہوا. الا ان ينتهك شيء من محارم الله، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو پامال کیا جائے تو اللہ کے لیے حضور انتقام لیتے تھے. اسی کو تعزیر اور حد کہا جاتا ہے. تعزیرات کیا ہے؟ حدود کیا ہے؟ کہ حرمتیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام اور ممنوع قرار دیا، اس کے اندر کوئی آدمی گڑبڑی کرے تو اس کی سزا کو کہا جائے گا تعزیر اور حد. تو وہاں حضور جو ہے سزا دیتے تھے، انتقام لیتے تھے، بدلہ لیتے تھے، ورنہ اپنی ذات کے لیے نہیں. جی، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی کہ بھائی دیکھو، استاد کو طلبہ کے اوپر غصہ آتا ہے تو کہا غصے کے اندر استاد نہ مارے، اس لیے کہ غصے کے اندر مارنے کی وجہ سے بے قابو ہو جائے گا اور اس کی غلطی سے زیادہ مار دے گا. پیچھے ایک روایت وہ گزری نا غلام اور آقا والی، تو اس کی غلطی سے زیادہ مار دے گا بے قابو ہو کر کے، اور اس میں ظلم ہو جائے گا. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ جب غصہ آوے تب تو مارو ہی مت، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اس سے غصے کو قابو میں رکھنا بھی آ جائے گا. پھر دوسرے کسی وقت کے اندر مصنوعی غصہ دھرو، تو مصنوعی غصے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کنٹرول میں ہوتا ہے، اور کنٹرول میں جب آدمی ہوتا ہے تو ظلم نہیں کرتا ہے، زیادتی نہیں کرتا ہے. کتنا اچھا اصول بتاؤ. اس لیے دوسرے وقت پر مصنوعی غصہ کر کے دو تین چپٹ لگا دی، کام بن جائے گا. اور اگر جو ہے عین غصے کے وقت پر مارنے گیا تو سو ایک سپاٹے ٹھوک دے گا وہ. جی.
وعن انس رضی اللہ عنہ قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ثمان سنین خدمته عشر سنین فما لأمني على شيء قط اتي فيه على يدي فإن أمني لائم من أهلي قال دعوه فإنه لو قضي شيء كان هذا لفظ المصابي. روى البيهقي في شعب الإيمان مع تغيير.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 8 سال کی میری عمر تھی، خدمت میں آیا اور 10 سال خدمت کی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی اماں نے لا کر حضور کو حوالے کر دیا تھا. فما لامنی، حضور نے مجھے کسی چیز پر کبھی ملامت نہیں کی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی چیز پر ملامت نہیں کی. اتی فیہ علی یدی، جو چیز میرے ہاتھ سے تلف اور ہلاک ہو گئی، جو چیز میرے ہاتھ سے تلف اور ہلاک ہو گئی، یعنی مجھ سے کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ گئی، کوئی چیز بیکار ہو گئی، تو حضور نے کبھی مجھے ملامت نہیں کی. فَإِن لَامَنِ لَائِمٌ مِنْ أَهْلِهِ، اگر حضرت انس سے کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ گئی، نقصان ہو گیا، اور حضور کے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے ملامت کی، گھر والوں میں سے کسی نے ڈانٹا انس یہ کیا توڑ پھوڑ ڈالا، تو حضور کیا فرماتے؟ دعوہ، چھوڑو انس کو، کیوں ڈانٹتے ہو؟ فوراً گھر والوں کو روکتے تھے حضور. کیا فرماتے؟ کہ جو چیز تقدیر میں فیصلہ ہو چکی تھی وہ چیز تو ہو کر کے ہی رہے گی، یعنی قضاء و قدر میں جو نقصان ہونا طے تھا، ہلاک ہونا طے تھا، وہ تو ہو کے رہا. یہ بچہ تو سبب بنا ہے، باقی مقدر میں تھا وہ اس کا ہلاک ہونا، یہ بچہ تو صرف سبب بنا ہے. تو یہ تو ظاہری سبب ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم باندیوں کو برتن توڑنے پر مت مارو، اس لیے کہ ہر ایک کی ایک عمر ہے، وہ برتن کی اتنی جو عمر تھی اور وہ ٹوٹ گیا ہے. اب تو ایک چائے کی پلیٹ ٹوٹ جاوے تو اکھے محلے کو خبر پڑتی ہے کہ ان کے گھر میں چائے کی پلیٹ ٹوٹی، کانچ کا گلاس پھوٹ گیا، پورے محلے میں اعلان ہو جاؤ، اتنی زور میں شور شرابا چیخنا چلانا ہوتا ہے. ان کو یہ حدیث سنانے کی کہ بھائی مقدر میں تھا، وہ پلیٹ کا ٹائم اتنا ہی تھا، اس کی عمر اتنی ہی تھی، یہ تو ذریعہ بن گیا. چلو.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخرا في الأسواق ولا يجري بالسيد السيد ولكن يعفو ويسمع. رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاحش نہیں تھے. یہ لازم کا صیغہ ہے. کیا مطلب؟ خلقی اور طبعی طور پر، پیدائشی اور طبعی طور پر بھی آپ فاحش نہیں تھے. یعنی بعض لوگوں کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے، وہ بے حیا فاحش ہوتے ہیں. ولا متفحشن، اور قصدن بھی آپ فاحش نہیں تھے، یعنی آپ کی عادت تھی نہیں کہ فحش والا کلام کرے، بتکلب بھی نہیں اور بے تکلب بھی نہیں، بتکلب بھی نہیں اور بے تکلب بھی نہیں، کہ کسی طرح بھی فحش کلام آپ سے صادر نہیں ہوتا تھا، اور آپ بازاروں میں شور مچانے والوں میں بھی نہیں تھے، اور برائی کا بدلہ برائی نہیں دیتے تھے، لیکن آپ معاف کرتے تھے اور درگزر کرتے تھے. جی.
وعن انس رضی اللہ عنہ يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعود المريض ويتبع الجنازه ويجيب دعوه المملوك ويركب الحمار. لقد رايته يوم خيبر على حمار خطامه ليف. رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الايمان.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بیماروں کی عیادت بھی کرتے تھے، بیمار کی عیادت کے لیے بھی آپ تشریف لے جاتے تھے، گویا عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. یہ نہیں کہ میں نبی ہوں میں نہیں جاؤں کسی بیمار کی خبر لینے کے واسطے، نہیں، عام زندگی. اور جنازے کے ساتھ بھی جاتے تھے، کسی کا انتقال ہو گیا جنازے میں بھی آپ تشریف لے جاتے تھے، غلاموں کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے. مطلب ہے جو غلام مالک کی اجازت لے کر دعوت دے، اسی لیے کہ غلام کا مال اپنا مال تھوڑا ہی ہوتا ہے، مالک کا مال ہوتا ہے. اسی لیے جو غلام مالک کی اجازت لے کر دعوت دے اس دعوت کو بھی حضور قبول فرماتے تھے. اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب غلام جیسوں کی دعوت قبول کرتے تھے تو آزاد کی تو بدر جا اولا حضور دعوت قبول فرماتے تھے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، اور حضور گدھے کی سواری بھی کرتے تھے. اس میں توازو ہے گدھے کی سواری میں، اور تکلف کو چھوڑنا ہے، بے تکلفی ہے، تکلف کو ہٹ کر کے ہیں. اور گویا کہ جس طرح دنیا کے بادشاہوں کی ایک شان اور دبدبا اور رعب اور ہیبت ہوتی ہے کہ وہ گھوڑے پر اعلیٰ قسم کی سواری میں سوار ہوتے، ایسا حضور کا معاملہ نہیں تھا. گدھے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کر لیا کرتے تھے. آج کے زمانے میں یوں کہنے کا کہ وہ فرنٹی میں بھی جاتے تھے، یہ نہیں کہ فارچونر چاہیے، مرسڈیز بینز چاہیے، رولس اینڈ رائس چاہیے، بی ایم ڈبلیو چاہیے، ایسا نہیں. فرنٹی تو فرنٹی، اے چلے رکشا بھی چلے نہیں، چھکڑا بھی چلے، یہ نینو بھی چلے. لقد رأيته يوم خیبر على حمار، اور پکی بات یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے دن گدھے کے اوپر سوار دیکھا. حالانکہ فتح خیبر کتنا شان شوکت کا موقع تھا کہ ایک زبردست یہودیوں کا علاقہ فتح ہوا، ایک شان کو ظاہر کرنے کا موقع تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے موقع پر گدھے پر سوار تھے.
سيدنا محمد رسول الله.
گویا کہ فتح خیبر ایک ایسا موقع تھا کہ جو شان کو ظاہر کرنے کا موقع تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن گدھے کے اوپر سوار تھے اور اس کی ختام کھجور کی پوست کی بنی ہوئی تھی. یعنی اس زمانے کے اندر یہ لگام اور زین پائیدان یہ بھی جتنا اچھا ہوئے وہ ایک شان جتلانے کی چیز ہوتی تھی. اب یہ تو کھجور کی شاخوں میں سے پوست میں سے بنی ہوئی رسی وہ اس گدھے کی ختام بنی ہو, یہ کمال تواضع کی علامت ہے. عرب کے اندر جو حمار ہوتا ہے اس کی سواری معیوب نہیں ہے. یہ تو ہمارے ملکوں کے اندر گدھے کی سواری کو معیوب سمجھتے ہیں. حاشیہ نمبر 13 پڑھو, آخری جملہ کیا لکھا ہے. ہاں اللہ رقوب الحماری سنت, گدھے کی سواری سنت ہے. پھر اور جو لوگ گدھے کی سواری کو عیب اور آر سمجھتے ہیں, جیسے کہ متکبرین لوگ اور ہندوستان کے بہت سارے لوگ, وہ گدھے سے زیادہ بدتر لوگ ہیں. دیکھ لیا, اسی لیے گدھے کی سواری کوئی عیب اور آر کی چیز نہیں ہے.